السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إشهاد بارك تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والربي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. آج کے خطبے کا موضوع ہے شرم و حیا اور پردہ. شرم و حیا کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیسی صفت ہے؟ اس صفت کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ پردہ کیا ہے؟ پردے کے کتنے قسمیں ہیں؟ پردے کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ گناہوں کے اعتبار سے گناہوں پر پردے ڈالنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرم حیا اور پردہ جیسے کہ مخلوق کی صفات ہے، مخلوق اس صفت سے متصف ہیں. یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے جل شأنہ، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق چند اہم قاعدے انشاءاللہ اس خطبے کے آخر میں بیان کریں گے. شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے معنی کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو شرم کرنے والا ہے. یہ خاص صفت ہے خاص لوگوں کے لیے. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر رب راضی ہے جل شانہ. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر لوگوں کے رب کے ساتھ ساتھ لوگ بھی راضی ہیں. یہ محبوب اور اچھے لوگوں کی صفت ہے. جن لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ معاشرے کے اچھے اور بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان، محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے. یہ وہ اخلاق ہے جس سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام متصف تھے. یہ وہ صفت ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام متصف تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اپنے ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے. سیدنا ابوبکر صدیق اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، وہ اندر آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق داخل ہوئے اور سید عمر داخل ہوئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب سیدنا عثمان بن عفان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت، اچھی صفات میں سے کہ یہ بھی پیاری اور اچھی صفت تھی کہ وہ شرم کرتے تھے. ایسے صحابی تھے جن سے فرشتے بھی شرم کرتے تھے. اور شرم کے متعلق میں ایک حدیث بیان کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نزدیک یہ صفت کتنی عظیم اور بلند صفت ہے. ایک مرتبہ، بڑا پیارا قصہ بھی ہے، امام شعبہ جو معروف محدث ہے رحمۃ اللہ علیہ، راستے سے گزرے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ایک شرابی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے، یاد رکھے نام، عبداللہ بن مسلم القعنبی. قعنبی یہ شخص بیٹھا ہوا تھا، شرابی تھا، اپنے نشے میں ٹن تھا. جب لوگوں کا ہجوم دیکھا اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر سوار تھے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کوئی وزیر گزر رہا ہے، کوئی امیر گزر رہا ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ امام شعبہ ہے. اس نے کہا یہ کون ہے شعبہ؟ تو لوگوں نے کہا یہ محدث ہے. اس نے کہا محدث کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتا ہے، اور یہ لوگ سارے کے سارے سے جمع ہیں، اس سے حدیث سن رہے ہیں. تو اسی نشے کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام شعبہ کے سامنے آ کر اس کے گدھے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ. ذرا غور کریں، نشے کی شدید حالت میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ بن الحجاج الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور اس حالت میں ہے، تو امام شعبہ نے حکمت عملی سے، وہ یہ ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت کے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ حکمت سے کام لیتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں. تو انہوں نے سند سے، اپنی سند سے حدیث کو شروع کیا. میں نے فلان سے سنا، میرے استاد نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے اس کلام کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اذا كنت لا تستحی فافعل ما شئت، اگر تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تو جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب اس نے یہ لفظ سنے تو شخص نے کہا کیا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ امام شعبہ نے کہا جی ہاں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ شخص اس وقت خاموش ہو گیا، اس کی حالت بگڑ گئی اور اس نے اپنے دل میں کہا میرے تو یہ حالت ہے جس پر آج میں ہوں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یعنی میں اتنا گرا ہوا انسان ہو گیا ہوں، فوراً گھر میں واپس چلا جاتا ہے اور غسل کر لیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جو میرے متعلق پوچھے اسے میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے. یعنی یہی برے دوست تھے جن کی وجہ سے میں اس غلط راستے پہ چلا ہوں, شرابی بن گیا ہوں. تو کئی دنوں تک کسی سے بھی ملاقات نہیں کی. پھر پوچھا علماء سے کہ میں نے وہی علم حاصل کرنا ہے جو امام شعبہ نے حاصل کیا تھا, تو میں کہاں سے علم حاصل کروں؟ ایک شرابی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف ایک حدیث کی وجہ سے, اس کے کانوں میں حدیث ایک مرتبہ گزری ہے بس, اور وہ بھی نشے کی حالت میں. تو لوگوں نے کہا, یعنی علماء نے کہا, تم ایسا کرو اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر تم مدینہ کی طرف جاؤ, امام مالک جیسے اس زمانے میں کوئی عالم نہیں ہے. یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, عراق سے نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے, امام مالک کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علم حدیث حاصل کرنا ہے. امام مالک کے ساتھ 20 سال لگا دیتے ہیں, 20 سال حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث کی سب سے بڑے شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ. کسی زمانے میں شرابی تھا, سب سے بڑا شرابی سمجھا جاتا تھا, اور آج وہ امام مالک کا سب سے بڑا شاگرد ہے, امام بخاری کا استاد ہے اور دیگر بڑے محدثین کا استاد ہے. ایک مرتبہ امام مالک بیٹھے ہوئے تھے حدیث کے درس کے دوران, تو باہر شور ہوا کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے, ہاتھی جو جانور معروف جانور ہے, ہاتھی آیا ہے. تو سب نے اجازت لے کے امام مالک سے, جتنے بھی ان کے شاگرد تھے, ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے. زندگی میں ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا, سنتے تھے کہ ہاتھی ہوتا ہے. آج میڈیا کے ذریعے سے ہم نے بھی ہاتھی دیکھ لیے, چڑیا گھروں میں ہاتھی موجود ہیں, ورنہ اس زمانے میں ہاتھی جزیرہ عرب میں کوئی تصور نہیں کرتا تھا. تو کہیں سے کوئی ٹولہ آیا تھا, ان کے ساتھ ہاتھی تھا, تو سارے کے سارے چلے گئے اور امام قعنوی اکیلے بیٹھے رہے. ابھی شاگرد تھے, علم حاصل کر رہے تھے. تو امام مالک نے جب دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں, تو اس سے پوچھا, اے عبداللہ تم گئے نہیں؟ انہوں نے فرمایا, وہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا, انہوں نے فرمایا, میں اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں, امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر جی باہر چلا جاتا 5 منٹ نہ لگتے, لیکن اس شخص نے 5 منٹ بھی نہیں گیا, ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا اور حدیث کا علم حاصل کیا. ہمیں اگر اس حدیث سے, اس پورے قصے سے اور کچھ نہ سمجھ آئے, اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ شرم حیا ہوتی کیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیمت ہے, کیا قدر ہے, یہ تو سلف کے دلوں میں کیا قدر تھی, اس بہترین زمانے کے لوگوں کے دلوں میں حدیث کی کیا قدر تھی. آج ہمارے دل میں کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قدر و قیمت ہے؟ آج ہم حدیث سننے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن کیا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو ایک شخص تھا, صرف ایک ہی حدیث سنی, وہ بھی نشے کی حالت میں سنی, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کھول دیے اور اسے امام بنا دیا. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں, لیکن نہ تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں, نہ ہمارے دلوں کے تالے کھلتے ہیں, اپنے گناہوں میں مگن ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, لیکن کس کے اوپر رحم کرنے والا ہے؟ اگر آپ اس رحمت کی بات کرتے ہیں, اس عام رحمت کی, جس رحمت سے فائدہ جانور اور کافی اٹھا رہے ہیں, تب تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے مومن کے لیے کہ وہ بھی کافر اور جانور کے صف میں کھڑا ہو قیامت کے دن, کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت سے ہی زندگی گزاری ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا طلبگار ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہی پڑے گا. یہ شرم حیا تھی. اور آخر میں اس قصے کا اینڈ یہ ہوا کہ امام قعنوی جب علم حاصل کر چکے تو واپس عراق گئے, اور شکر ادا کرنا چاہیے امام شعبہ کا, کہ اس شخص کی ایک حدیث نے میری زندگی بدل دی، میں جا کے اس امام کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جب وہاں پر گئے تو وہ پہلے وفات پا چکے تھے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی. آج بھی آپ اس حدیث کی سند میں دیکھیں، اس حدیث کی سند میں دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن مسلم القانہ بھی موجود ہے، امام شعبہ بھی موجود ہے، اور روایت کرنے والا کون ہے؟ امام شعبہ سے امام قانہ بھی ہے. حدیث کو سنا نشے کی حالت میں، اور جب حدیث کو روایت کیا تو امام کی حالت میں امام بن چکے تھے. اور یہاں سے محدثین نے اخذ کیا ہے کہ فاسق کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں؟ فاسق اگر روایت سنے فسق کی حالت میں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں، اگر وہ فاسق رہا اور روایت کو فسق کے وقت ہی فسق کی حالت میں ہی روایت کو بیان کیا تب تو قابل قبول نہیں، ایسے شخص ضعیف ہے. لیکن اگر فاسق سنے تو فسق کے وقت فسق کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، اور لیکن اس روایت کو پیش کرے، بیان کرے، لوگوں کو سنائے ایمان کی حالت میں اور توبہ کرنے کے بعد، تب اس کی روایت قابل قبول ہے. اور اس کی مثال محدثین یہی قصہ بیان کرتے ہیں. یہ شرم و حیا ہے. پردہ کیا ہے؟ جہاں پر شرم و حیا کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر پردے کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، اور دونوں میں گہرا تعلق ہے. لیکن بعض لوگ اس تعلق کو جانتے نہیں. ستر ہر مومن انسان کی طلب ہے. پردے میں رہنا ہر ایک اچھے انسان کی خواہش ہے. پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو جسم کا پردہ ہوتا ہے جس سے سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں. دوسری قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ہوتا ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. جسم کا پردہ کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خاص طور پہ عورتوں کے پردہ کے متعلق اس پر میں نے مکمل دو یا تین دروس دیے ہیں. جس نے مزید تفصیل سننی ہے تو اسلام میں عورت کا مقام یہ درس گزر چکے ہیں، اس میں میں نے تفصیل قرآن اور سنت سے اور علماء امت کے کلام سے ثابت کیا ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے پورے جسم کا پردہ ہے اجنبیوں کے سامنے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے. تو جسم کے پردے معروف ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے. مسلمان عورت کا پردہ ہے، اس کا سارے کا سارا جسم پردہ ہے، عورہ ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کے ہاتھ اور چہرہ بھی پردہ ہے. عورت پر واجب ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے اجنبیوں کے سامنے. اور مرد کا پردہ جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، جو صحیح روایت سے ثابت ہے، یہی قول راجح ہے. دوسرے قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ڈالنا، یہ اہم بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ پردے کے اعتبار سے گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں اور لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایسے گناہ جو انسان کے اپنے حد تک محدود ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے وہ گناہ جو انسان خود کرتا ہے لیکن ان کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، متعدی ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. شراب نوشی، جو لوگ شراب پیتے ہیں، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن شراب پینے والے کا گناہ اس کے اپنے حد تک محدود ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. ایسے شخص کو اگر آپ جانتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالیں اور اس کو نصیحت بھی کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا. اور دوسری قسم کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جو انسان خود کر کرتا ہے لیکن اس کا اثر پورے معاشرے میں ہوتا ہے. ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. اس کی مثال جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں, نشے کا کاروبار کرتے ہیں, یہ خود نشہ نہیں پیتے بلکہ خود بھی پیتے ہیں, لوگوں پورے معاشرے میں اس فساد کو پھیلاتے ہیں, کیا ایسے لوگوں پر خاموشی اختیار کی جائے گی؟ کیا ایسے لوگوں پر پردہ ڈالا جائے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق نہیں ہے, ورنہ پھر معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا گناہ کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے, بس دوسرے لوگوں تک ان کا گناہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی دوسرے نہ ہی معاشرے میں وہ کوئی فساد پھیلاتے ہیں. جیسا کہ دہشت گردی کو پھیلانے والے, یہ سوچ رکھنے والے, ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. جو لوگ اسلحے کا کاروبار کرتے, چھپ کے اسلحہ بیچتے ہیں, ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, جن پر پردہ ڈالا گیا ہے, اگر ہم گناہوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے تو پھر حدود تعزیرات کہاں گئیں؟ حد اس پر قائم کریں گے ہم؟ یاد رکھیں, اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ قاضی تک پہنچ جائے تب حد قائم کی جاتی ہے. یعنی جب تک کہ فیصلہ قاضی تک نہ پہنچے تب تک تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صفوان بن امیہ کا رضی اللہ عنہ نے کسی نے چادر چرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو صفوان رضی اللہ عنہ نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایک چادر کے لیے ہاتھ کاٹیں گے؟ میں نے معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے معاف کرتے, اگر پہلے معاف کرتے وہ میری طرف نہ آتے تب تو بات تھی, اب جب معاملہ آ گیا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے اب واپسی نہیں ہے. اور مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالو. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اس تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو سب پر پردہ ڈالنا چاہیے. جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں, جو اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں, جو معاشرے میں فتن و فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں, تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ ڈالو, جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالا آخرت اللہ تعالیٰ اسے پردے میں رکھے گا. یہ غلط فہمی ہوئی ہے, تو اس تفصیل کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق اہم جو بات ہوئی اچھی طرح یاد رکھیں. حدیث اس خطبے کے آغاز میں میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں سے آیت کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں, اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بردبار ہے, حی ہے, حیا کرنے والا ہے, ستیر ہے, پردہ کرنے والا ہے. یحب الحیاء والستر, شرم و حیا کو اور پردے کو پسند فرماتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا صفت تین نام اور صفات کا بیان ہے, صفت الحلم, صفت الحیاء اور صفت الستر. یہ تین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ابھی میں نے یہ بیان کیا ہے, یہ صفت تو لوگوں کی بھی ہے. انسان بھی بردبار ہے, حلم کرتا ہے, جلد بازی نہیں کرتا, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے. انسان بھی شرم حیا کرتا ہے اور انسان بھی پردے کو پسند کرتا ہے, پردے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, خود پردے میں رہتا ہے. تو یہ صفت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ بھی ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے, اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں, اہل سنت والجماعت ان کو ثابت کرتے ہیں، ان پر ان کا اقرار ہے، ایمان ہے کہ یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہیں، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں، ہم نہیں مانتے، کیونکہ تشبیہ لازم آتی خالق اور مخلوق کے بیچ میں، تو ہم مانتے نہیں ہیں، نہیں، اس عقیدہ کے بغیر، تو بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تعویل اور تحریف کے، اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں، نام بھی ہیں، پیارے نام ہیں، الاسماء الحسنہ ہیں، اور صفات الکمال بھی ہیں، کامل صفات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، تو یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. اس میں یاد رکھیں صفات کے متعلق اہل قبلہ کے تقریباً 6 گروہ بنے ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کا جو عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں، چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی 10 سال سے کم عمر کی لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ آسمان کی طرف اٹھا کر انگلی کا اشارہ کرتی ہے فی السماء. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ذرا غور فرمائیں، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ. ایمان کی نشانی کیا تھی؟ کیا پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کو جاننے کے لیے کیا سوال پوچھا؟ کیا تم نماز پڑھ کے آئی ہو؟ یہ سوال پوچھا ہے. کیا تم زکات دیتی ہو؟ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ یہ پوچھا کہ کیا تم کلمہ پڑھتی ہو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے جو اہم سوال تھا، لا الہ الا اللہ کے متعلق جو اسماء و صفات کا باب ہے، جو توحید کی تیسری قسم ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اسے وہ چھوٹی سی لونڈی جانتی تھی، اپنی فطرت زندہ دل سے جانتی تھی. اللہ تعالیٰ عرش پر، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی جب ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں جیسے کہ علماء فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کو سامنے رکھ کر توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. توحید الوہیت مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ عبادت کسی کے لیے صرف نہیں کریں گے. اور تیسری قسم کے توحید ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، الاسماء الحسنہ و صفات الکمال، اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات سے موصوف کیا جاتا ہے، جن صفات کا ذکر، جن اسماء و صفات کا ذکر قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تعویل و تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے، کیسے عرش پہ ہے؟ امام مالک نے سر جھکایا، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پسینے سے چہرہ ان کا بھر گیا، ان کی داڑھی وار تر ہو گئی. انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی تو معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے استواء کسے کہتے ہیں، عرش بادشاہ کو کرسی کو کہتے ہیں، اور استواء کا مطلب ہے اس کرسی پر بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو استواء کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہیں؟ جیسے کہ انسان بیٹھتے ہرگز نہیں. تو سائل نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو کیسے مستوی ہے، تو انہوں نے فرمایا استواء کا معنی معلوم ہے، سب جانتے ہیں، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے. اور ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اور سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ سوال نہ تو صحابہ کرام نے کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ سلف نے کیا ہے، تو تم سوال کیوں کرنے والے ہو؟ اگر یہ سوال کرنے کے لائق ہوتا، اگر ہمیں نہ پتہ چلتا کہ استواء کا مطلب کیا ہے, تو صحابہ کرام سب سے پہلے سوال کرتے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا, الرحمن علی العرش استوى, یا جب اس لوڈی سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف, اللہ فی السماء, تو صحابہ کرام نے سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ کیسے آسمانوں پہ ہے, اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر. جب صحابہ کرام نے سوال نہ کیا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کیفیت کا سوال کرے صحابہ کرام کے بعد. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ کافر ہے. جو لوگ دوسرا پھر سوال کرنے والے یہ سوال کیا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ, ہم یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ آسمان کا عرش ہے یا زمین کا عرش ہے, امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. وہ کیسے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, وہ عرش جو آسمانوں پہ ہے, کیسے مستوی ہم نہیں جانتے, کیسے مستوی ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, بلندیوں پہ ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, یہ عقیدہ سنت و جماعت ہے. اب کیسے مستوی نہیں کرتے, کیسے مستوی ہے, لیکن مستوی عرش پہ ہے, قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے, صحیح حدیث میں اس کی دلیل ہے, سلف کے کلام سے میں نے بیان کیا اس کی دلیل ہے. انسان اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمانوں پر ہے, زمین پر نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں, آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں یا زمین کی طرف اٹھاتے ہیں, آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بلندیوں پر نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ بعض اوقات اوپر ہونے چاہیے, بعض اوقات نیچے ہونے چاہیے, بعض اوقات دائیں اور بائیں ہونے چاہیے, آپ کے ہاتھ ہمیشہ آسمان کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عربی لغت نے اس کو ثابت کیا ہے, اب عربی لغت میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. عربی زبان میں جہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے, جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جن کا یہ عقیدہ ہے, ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ کچھ یوں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو لوگوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اس مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے, اور انسان ہر جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے. اور دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. قرآن اور حدیث اور سلف کے اقوال تو کافی تھے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اور قرآن اور حدیث کو سب سے بہتر کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے, پھر تابعین نے سمجھا ہے, پھر اتباع التابعین نے سمجھا ہے, اور یہی تین بہترین دور ہیں, تین زمانے ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں, اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ, اور اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو یہ جو پہلے تین صدیاں ہیں, جو پہلے تین لوگ گزرے ہیں, پہلے جو تین دور گزرے ہیں, یہی سب سے بہترین ہیں پوری اس امت میں, ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا تھا, قیامت یاد رکھیں. عربی زبان میں قرب اور معیت, اللہ تعالیٰ قریب ہے, یا قریب کے لفظ کا معنی کیا ہے اور ساتھ کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں قریب کے معنی ایک نہیں ہے, تقریباً سات کے قریب ہیں, ان میں سے بعض یہ ہے. قریب زمانے کے اعتبار سے قریب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة, اور قیامت قریب ہو گئی. تو کس اعتبار سے قریب ہے؟ وقت کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے قریب. جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلان میرے قریب بیٹھا ہے, تو جگہ کے اعتبار سے قریب ہے کہ نہیں؟ جگہ کے اعتبار سے قریب. تیسری قسم کی قربت ہے جگہ اور شرف کے معنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ومن المقربین, میرے قریبوں میں سے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ شرف بخش ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ فرمایا کہ میرے قریب ہے. بعض اوقات بادشاہ کہتے ہیں فلاں میرے قریب ہے, یعنی اس کو بادشاہ شرف بخشنا چاہتا ہے, یہ میرے مقربین میں سے ہے, ان لوگوں میں سے جو میرے نزدیک بیٹھتے ہیں, میرے قریب بیٹھتے ہیں. تو یہ جگہ کے اعتبار سے, یہ شرف کے اعتبار سے قرب ہے. تیسرے قسم کا قرب, چوتھے قسم کا قرب ہے اجابت کے اعتبار سے, کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں ہر اس شخص کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی حاجت پوری کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. تو کس اعتبار سے قرب ہے؟ اجابت کے اعتبار سے. پانچویں قسم کا قرب ہے پکڑ کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جب چاہے پکڑ لے اس انسان کو، یہ کہیں ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو سکتا، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا. میرے بھائی یہ میرا قول نہیں ہے، عربی زبان کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ معنی آپ کو موجود ملیں گے، یہ معنی ہے عربی زبان میں. اسی کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم رسالت جو ہے، آخری رسالت جو ہے قرآن مجید اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے، تاکہ یہ قوم، یہ امت وہ غلطی نہ کرے جو غلطی پچھلی قوموں نے کی تھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ واضح زبان ہے، قرآن عربی مبین واضح زبان ہے. اس زبان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. جو وہ سمجھتے وہ چاہتے ہیں اسی پر ان کا ایمان ہے، جو حق ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں. معیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ قرب صرف جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، قرب کے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی کو لیا باقی کیوں چھوڑ دیے؟ جب قرآن مجید میں لفظ قریب بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے جگہ کے اعتبار سے، دوسرے معنی کیوں چھوڑ دیے؟ قرب النسب بھی ہوتا ہے، فلاں میرا قریب یعنی میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی عربی زبان میں معنی ہے. ان سارے معنی کو چھوڑ کے صرف جگہ کے معنی کو کیوں لیا؟ جب قرآن مجید میں بھی یہ معنی نہیں ہے، صحیح حدیث نے اس کو ثابت نہیں کیا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اور سلف امت سے ثابت نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے بتا دو، یہ کہاں سے آیا معنی؟ معیت کا مطلب کیا ہے؟ معیت ساتھ کا مطلب بھی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. ساتھ کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، المخالطہ، المصاحبہ مع المخالطہ، مصاحبہ یعنی ساتھ اور مکس ہونے کے ساتھ، یعنی ایک ساتھ جڑے ہوئے، یہ معنی معیت کا ہے. جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے شربت الماء مع اللبن، میں نے پانی پیا دودھ کے ساتھ، یہ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پانی دودھ دونوں مکس کر کے پیے کہ نہیں؟ جیسے لسی پیتے ہیں، لسی میں پانی مکس کر کے پیتے ہیں، شربت الماء مع اللبن. یہاں پر ساتھ کا معنی جو ہے یعنی دونوں ایک ساتھ. دوسرا معنی المصاحبہ من غیر مخالطہ، یہاں پر مصاحبت تو ہے، ساتھ تو ہے لیکن جگہ کے اعتبار سے نہیں، جس میں مکسنگ نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے سفر کیا رات کو چاند کے ساتھ، سرت مع القمر، یہ عربی زبان میں کہاوت ہے، سرت مع القمر، میں چلا چاند کے ساتھ. انسان زمین پر سفر کر رہا ہے اور چاند آسمان پر ہے، اور وہ کہتے ہیں میں چاند کے ساتھ چلا ہوں، اس کا قول صحیح ہے غلط ہے؟ اس کا قول صحیح ہے، کیا چاند زمین پر اترے اس کے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ معنی تو کوئی بھی عقل مند نہیں سمجھتا. تو چاند آسمان پر ہو کر بھی انسان کے ساتھ زمین پر ہے، یعنی انسان کہتے ہیں میں چاند میرے ساتھ ہے، یہ معنی بھی ہے معیت کا. معیت کے معنی میں علم اور احاطہ کا معنی بھی آتا ہے. جیسا کہ کوئی کمانڈر اپنی فوج کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں جانتا ہوں جو تم کاروائیاں کر رہے ہو، اور اس کا معنی یوں بھی ہوتا ہے نصر و تأیید، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہاری نصرت مدد کرنے والا ہوں. جیسے کہ کمانڈر کہتا ہے جاؤ میدان جنگ میں، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی بیک اپ میں بھیجتا رہوں گا اور تمہاری مدد کرتا رہوں گا. اب میدان جنگ کہاں، اور یا کمانڈر کہاں پہ بیٹھا ہے، فون کے ذریعے بات ہو رہی ہے، کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ مکہ میں جاتے ہیں مثال کے طور پر، کسی ساتھی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں. وہ فیملی ہوٹل میں ہے اور آپ بازار میں ہیں، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ آیا ہوں. یہ بھی ساتھ ہے، یہ معانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ معانی بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کی آیت ہے. اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مشتوی ہوا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آخر میں ابتدا علم سے کی ہے آیت کی, انتہا بھی علم سے کی ہے آیت کی, اور عرش کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اسی آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو کس اعتبار سے ساتھ ہے؟ آپ ان معانی میں سے کون سا معنی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ یعنی ہر جگہ میں موجود ہے؟ تو عربی زبان نے بھی اس کی نفی کی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ اپنے علم سے, اپنے احاطے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق, آپ جائیں فرعون کی طرف تو تھوڑا سا ان کو ڈر محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اننی معکم اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں, تم گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی ہے. تو یہ ساتھ کا معنی ہرگز جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. ساتھ کا معنی جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جگہ کے اعتبار کو ہی لازم پکڑے, باقی سارے معنی چھوڑ دیے. آپ جانتی ہیں یہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, نہ تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ یہ سلف امت سے ثابت ہے. سب سے پہلے جس نے یہ فتنہ اس امت میں جو لے کے آئے وہ ہے جہم بن صفوان, جہمی فرقے کا بانی جہم بن صفوان. اس سے پوچھا گیا کہ آگ کے پجاری تو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ سامنے سلگ رہی ہے, بت کے پجاری بت کی پوجا کرتے ہیں, بت تمہارے سامنے نظر آتا ہے, تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں, وہ کیسا ہے؟ تو اس شخص نے علماء کی طرف رجوع نہیں کیا. بہترین زمانہ تھا, اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی, 128 ہجری میں کبار التابعین موجود ہیں, لیکن اس شخص نے علماء کو رجوع نہیں کیا. گھر میں چلا گیا دروازہ بند کر, 40 دن چلا وہاں سے نکلا ہے, 40 دن دروازہ بند کر گھر میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا. 40 دن کے بعد باہر نکلا ہے اور اس شخص نے کہا جواب میں, میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تمہاری آگ تو کبھی یہاں پہ ہے کبھی وہاں پہ ہے, تمہارا بت کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ, میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے اور جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے. یہ اس کا جواب تھا. کیا قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس نے؟ کیا صحابہ کرام کے قول کی طرف رجوع کیا؟ کیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کیا؟ ہرگز نہیں. اب جانتے کہ اس کا استاد کون ہے؟ جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم, اور جعد بن درہم کا استاد ہے طالوت, اور طالوت کا استاد ہے بیان بن سمعان. بیان بن سمعان جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد ہے طالوت, اور طالوت کا استاد ہے اس کا ماما لبید بن احصم. جانتے لبید بن احصم کون ہے؟ ذرا سند پہ غور فرمائیں, سند کیا ہے؟ لبید بن احصم وہ یہودی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. سے بخاری کی روایت ہے, یہودی جادوگر, اس کا بھانجا طالوت, اس کا شاگرد بیان بن سمعان, اور بیان بن سمعان وہ حال ایک انسان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اور بیان بن سمعان کا شاگرد ہے, یہ دیکھیں کیسے نیچے جا رہے ہیں یہ لوگ, جعد بن درہم, وہ جعد بن درہم کا شاگرد ہے جہم بن صفوان. یہ عقیدہ یہاں سے آئے میرے بھائیوں, جہم بن صفوان چار عقیدے لے کے آیا ہے, چار عقیدے, اور تعجب کی بات ان چار میں سے تین آج اس امت میں موجود ہیں, آج تک بھی موجود ہیں, ان لوگوں نے بڑی مضبوطی سے تھامے ہوا ہے, اسی کو اپنا دین سمجھتے, اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. پہلا عقیدہ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے, دوسرا عقیدہ ارجاء کا عقیدہ کہ مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا, کلمہ گو کبھی مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا, جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا, اور تیسرا انکار اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا مکمل انکار کرنا, اور چوتھا عقیدہ کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی ایک وقت آئے گا. یہ عقیدہ تھا اس حالق انسان کا, اور اس کو اس کے استاد کو دونوں کو سلف نے ذبح کر دیا, قتل کر دیا ان باطل عقائد کی وجہ سے. جعد بن درہم کو خالد عبد القصری جو گورنر تھا اس نے عید الاضحی کے دن خطبہ کیا, خطبے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, اور یہ ممبر کے نیچے بندھا ہوا تھا جعد بن درہم, اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے، جاؤ تم لوگ اپنے بکرے ذبح کرو، میں اس شخص سے قربانی دیتا ہوں، اور منبر سے نیچے اترا اور اسے وہاں پہ ذبح کر دیا. یہ تعلق کا سلف کا ان لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. پھر معتزلہ آئے اور انہوں نے رد کیا جہم بن صفوان، جہم عقیدہ کا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بھی منطق اور علم و کلام کو آگے کیا، قرآن اور سنت کی طرف رجوع نہیں کیا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، بعض اوقات برے استاد سے برا شاگرد نکلتا ہے، اور بعض اوقات اچھے استادوں سے برے شاگرد بھی نکلتے ہیں. امام حسن بصری کے دو شاگرد تھے، ان میں سے عمرو بن عبید و واصف بن عطا، یہ معتزلہ فرقے کے بانی ہیں دونوں. امام حسن بصری کے مجلس میں ایک مسئلہ آیا، ایک سوال ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن جو ہے اس کا کیا حال ہے، کیا مومن ہے یا کافر ہے، جو زانی ہے، جو سود خور ہے، جو قاتل ہے، اس کی شریعت میں حکم کیا ہے؟ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا مسلمان اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. تو عمر بن عبید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہا نہیں، یہ جواب غلط ہے. جرت دیکھے استاد کے سامنے، اور امام حسن بصری آپ جانتے ہیں سینکڑوں صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، 300 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کرنے والا یہ عظیم تابعی، اس کے سامنے شاگرد اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے نہیں یہ جواب غلط ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس کا شاگرد عمر بن عبید کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس دل سے نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ایمان نکل جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے کافر ہے، یعنی یہ تو فرمایا ہے کہ ایمان نکل گیا، ایمان تو ختم ہو گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. نہ وہ مسلمان ہے کیونکہ ایمان نکل گیا ہے، اور نہ وہ کافر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. تو وہ ہے کیا؟ وہ دو منزلت کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہے، نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کافر ہے. اب اس معاملے کو حل کریں ذرا. تو امام حسن بصری نے پھر نصیحت کی کہ غلط ہے، اور دلائل بیان کی ہے. تو شخص نے کہا اعتزلنا الحسن البصری، اعتزلنا یعنی ہمیں چھوڑ دیا، ریش نیل اپنی اس مجلس کو چھوڑ کے اپنا ایک خاص حلقہ بنا دیا، اور وہاں پر اپنے ایک خاص جماعت قائم کر دی. اس جماعت نے جب جہمی کو رد کیا تو اماموں کے قول کی طرف نہیں گئے، امام حسن بصری قول کی طرف نہیں گئے. اگر جب جانتے جواب کیا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک حدیث کو لیا باقی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر واقعی یہ سچے اپنے دعوے میں حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا، لوگ جنت دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے. تو وہ تو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے کہ نہیں، اب جہنم سے نکل رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کیا کافر کے بھی جہنم سے نکلتا ہے؟ ہر چیز نکلتا ہے. تو دنیا میں مومن ہیں، فاسق ہیں اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے، اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو انصاف کر کے ان کو اس وقت تک سزا دے جب تک ان کے گناہ جھڑ نہیں جاتے اور گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے. ان معتزلہ نے جب جہمی کا جواب دیا، انہوں نے کہا تم لوگ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ذرا غور فرمائے، اللہ تعالیٰ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. ایک جواب جہمی کا غلط تھا، ہر جگہ موجود ہے، اسی غلطی کا ارتقا پھر معتزلہ نہ کر کے یہ عقیدہ لوگوں میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، باطل کا جواب باطل سے دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ باطل ہی نکلا. کاش کہ رجوع کرتے علماء کے اقوال کی طرف، کاش کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے، لیکن نہیں. منطق کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سمت لازم آتی ہے، زمین پر ہے تو مخلوق کی طرح زمین پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں. میرا سوال ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں عدم کی تعریف کیا، عدم جو چیز موجود نہیں ہے، کون جواب دے گا؟ عدم کی تعریف جانتے ہیں؟ معدوم چیز کی کیا تعریف ہے؟ کوئی نہیں جانتا. جو چیز موجود ہی نہیں ہے، میں آپ پوچھوں اس کی تعریف کیا، آپ کیسے کریں گے؟ بارک اللہ فیک. اس سے اچھا کی تعریف ہے وہ چیز نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. یہ کیا ہے؟ معدوم ہے کہ نہیں، غیر موجود ہے کہ نہیں، معدوم چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی الفاظ ہے آپ کے پاس؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معتزلہ عدم کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو کوئی اللہ موجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. پھر اشاعرہ آئے، ماتوریدی آئے، تیسرا گروہ، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، تو دیکھا کہ حق پہ کون ہے، ان کو نظر آئے جہم بھی صفوان کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کو قرآن مجید کی آیات نظر نہ آئی، صحیح حدیث نظر نہ آئی، ائمہ سلف کے اقوال نظر نہ آئے. انہوں نے کہا نہیں، منطق اور عقل تو یہ کہتا ہے. پھر وہی عقل کی بات کی، جہاں سے معتزلہ نے ٹھوکر کھائی ہے پھر انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اور آج یہ عقیدہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تعجب کی بات ہے میرے بھائی، جہم بن صفوان کا عقیدہ ہمارے دل میں بستا ہے، اس حالق انسان کا عقیدہ، اس بد عقیدہ انسان کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ذلت کی وجہ کیا ہے، ہم ذلت سے نکلنا نہیں چاہتے. آج لوگوں کو کہتے ہیں عقیدہ کو اپناؤ، کہتے ہیں یار ہمارے بھی تو امام ہیں، ہمارے بھی تو علماء ہیں. بات میرے اور آپ کے علماء کی نہیں ہو رہی، میں جب یہ کہتا ہوں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، غوث حاجت روا نہیں ہے، یہ عقیدہ اپنے دل سے نکال دو. یہی عقائد، یہی بد عقیدگی پھیلی ہوئی معاشرے میں، امت میں، اس لیے ہماری امت آج ذلت کا شکار ہے. ان عقائد کو دل سے نکالیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ غوث مشکل کشا نہیں ہے لیکن محمد عبدالوہاب مشکل کشا ہے، اسے پکارو. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنے عالم کی بات کو چھوڑ کر میرے عالم کے قول کو اپنا لو، اپنے عالم کی فتوی کے چھوڑ کر میرے عالم کی فتوی کو اپنا لو، ہرگز نہیں. آپ مضبوط استحکام میں رکھو اس رسے کو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوط استحکام میں رکھو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہ رسی کون سی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث کو سمجھیں کیسے؟ صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 73 فرقے بٹ جائیں گے میری امت، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. وہ کون سا فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام نے قرآن حدیث کو کیسے سمجھا ہے؟ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہم اس سے غافل ہیں. ہم دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عقیدہ کے اعتبار سے جو دین کے بنیادی علم ہے اس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ غافر میں یہ تینوں آیات موجود ہیں کہ اکثر انسان جاہل ہیں، اکثر انسان ناشکرے ہیں، اکثر انسان بے ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.